الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت اہل سرو. رمضان المبارک کے احکام بیان ہو رہے ہیں اور اس زمن میں مزید وضاحت فرما دی گئی، چونکہ پہلی امتوں میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں روزہ جو کوئی بھی افطار کرنے کے بعد جب سو جاتا تو روزہ شروع ہو جاتا، پھر اگلی افطاری تک روزہ رہتا. اس امت پر اللہ کریم نے یہ کرم فرمایا کہ روزے کے اوقات طلوع فجر سے غروب آفتاب تک مقرر فرما دیے اور باقی ساری رات کھانے پینے کی اجازت عطا فرمائی. اب اس کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ تھا، خانگی امور کا، میاں بیوی کے جمع ہونے کا. تو فرمایا اہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کو جمع ہونے کی اجازت دے دی گئی افطار سے طلوع فجر تک. جس طرح عام کھانے پینے کی اجازت ہے اسی طرح میاں بیوی بھی جمع ہو سکتے ہیں. اور فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں اور بیوی کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اللہ کریم کے نام پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے قائم ہوتا ہے. دنیا میں جتنے فساد ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑی وجہ جنسی اختلاط بھی ہے. ویسے ایک مقولہ بھی ہے کہ ہر جھگڑے میں زن یا زر یا زمین بنیاد ہوتی ہے، یا جنسی باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، یا پھر دولت کے حصول پہ ہوتا ہے، یا زمین کا جھگڑا ہوتا ہے. تو ایک ایسا جامع جملہ کسی نے کہا ہے کہ واقعی ہر فساد کی جڑ میں ان تین باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے. اسلام نے جنسی اختلاط کو ایک بہت خوبصورت شکل دے دی، جہاں کسی مرد کے کسی خاتون سے تعلقات بنتے اور اس پر جھگڑا ہوتا، اس میں اسلام نے ازدواجی تعلقات کو ایک شرعی حیثیت دی، اس کی حدود و قیود مقرر فرمائے، کن رشتوں میں شادی ہو سکتی ہے اور کیسے رشتے ہیں جو ایک دوسرے پر حرام ہیں، جن میں نہیں ہو سکتی، جن میں ہو سکتی ہے ان میں اتنے ہی حقوق خواتین کو دیے جتنے مردوں کو دیے، دونوں ذمہ دار ہیں اور دونوں برابر کے حصہ دار ہیں. پھر فرمایا ہن لباس لکم، وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُمْ، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس، یعنی ازواجی تعلقات کو اتنا حسن دیا کہ جہاں کوئی کسی کا شرعی طریقے سے یہ تعلق بنتا ہے تو دو خاندانوں میں باہمی الفت پیدا ہو جاتی ہے، بجائے فساد کے ایک نیا رشتہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور لوگوں کو قریب لانے کا سبب بنتا ہے، جبکہ عام معاشرے میں یہ فساد کا سبب تھا. اسلام نے اسے ایسا خوبصورت موڑ دیا کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بن گیا. پھر میاں اور بیوی کے لیے ایک جامع بات ارشاد فرما دی کہ عورتیں تمہارا لباس، تم عورتوں کا لباس ہو، بیویوں کا لباس. لباس سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لباس ستر پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، پورے وجود کو ڈھانپ لیتا ہے اور پورے وجود کی پردہ داری رکھتا ہے. میاں بیوی میں اگر کسی میں کوئی غلطی بھی ہو چھوٹی موٹی، یا کسی سے قصور بھی ہو جائے، تو اسے اشتہار نہ بنایا جائے، اسے بدنام نہ کیا جائے، دونوں پر برابر واجب ہے، میاں پر بھی بیوی پر بھی. اگر میاں سے قصور ہوتا ہے تو بیوی اس کا لباس ہے، اس سے بات کرے لیکن اس بات کو عام نہ کرے. اسی طرح اگر بیوی میں کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو میاں کا کام ہے کہ اس سے تو بات کرے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، لیکن اسے عام نہ کرے اور اسے بدنام نہ کرے. لباس صرف ستر پوشی نہیں کرتا، لباس عزت کا اور زینت کا سبب ہوتا ہے. لہذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے عزت کا سبب بننا چاہیے اور ایک دوسرے کی زینت کا سبب بننا چاہیے. تیسری بات جو اس میں ارشاد فرمائی گئی کہ لباس گرم و سرد سے بھی بچاتا ہے. گرمیوں کا لباس الگ طرح کا ہوتا ہے، سردیوں کا الگ طرح سا ہوتا ہے. گرمیوں کا گرمی کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، سردیوں کا سردی کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے. تو گویا میاں بیوی کا رشتہ بھی یہ ہے کہ دنیاوی امور میں، مشکلات میں، دنیاوی تکالیف میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرے اور ایک دوسرے کو تحفظ دے. دو افراد نے، ایک خاتون نے ایک مرد نے اللہ کے نام پر رشتہ جوڑا ہے اور وہ ایک دوسرے پر اللہ نے حلال کر دیے ہیں، تو اب ان دونوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. جیسے خاتون کی ذمہ داری ہے کہ مرد کما کر لاتا ہے تو اس کے مال میں اسراف نہ کرے، اس کو ضائع نہ کرے، اسے محفوظ کرے، اس کے بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی آبرو کی حفاظت کرے. اسی طرح مرد کے ذمہ بھی ہے کہ وہ خاتون کی ضروریات پوری کرے، اسے تنگ نہ کرے، اس کا احترام کرے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائیوں سے محبت سے پیش آئے اور اسے ہر طرح کا تحفظ فراہم کرے. یہ شرعی حق ہے. اور اگر کوئی اس طرح نہیں کر سکتا تو عورت کے پاس بھی راستہ کھلا ہے، وہ قاضی کے پاس جا کر دلائل دے کر خلع حاصل کر سکتی ہے. قاضی کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے. مرد کو خود اختیار ہے اگر اس نے بیوی کو منتقل نہیں کیا، چونکہ نکاح میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مرد نکاح کے وقت طلاق کا حق عورت کو دے دے تو اس کے بعد وہ حق عورت کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے طلاق دے دے. تو ہمارے ہاں تو چونکہ رسومات ہو گئی ہیں نا، شرعی احکام کی کوئی وضاحت نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، اور میرے خیال میں شاید اس بات کو کوئی جانتا بھی نہیں. حالانکہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اصولاً ایک معروف بات ہے کہ حق طلاق مرد کے پاس ہوتا ہے، یہ بات معروف ہے. لیکن یہ گنجائش موجود ہے کہ نکاح کے وقت اگر نکاح نامے میں یا معاہدے میں یہ شرط رکھ دی جائے کہ بھئی طلاق کا حق جو ہوگا وہ عورت کو حاصل ہوگا، تو عورت کے پاس چلا جاتا ہے. پھر جب کبھی طلاق کی نوبت آئے تو خاتون طلاق دیتی ہے. اس لیے کہ معاہدے میں دونوں فریق برابر ہیں. مرد ہونا وجود کے اعتبار سے چونکہ عورت سے مختلف ہے، اس لیے اس کے بعض احکام جن کا تعلق اس کے وجود سے مختلف ہیں. عورت کا وجود اور طرح کا ہے اور اس کی تخلیق اور کام کے لیے کی گئی ہے، اس لیے اس کے کچھ احکام مختلف ہیں. اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جس طرح ایک باغ کو پالنا ہے، اس میں ننی ننی کونپلیں اگانی ہیں، بیج بونے ہیں. اب ایک ایسا آدمی ہے، دو آدمی ہیں اس میں، ایک ایسا فرد ہے جو ان کی گولی کرتا ہے، انہیں پانی دیتا ہے، انہیں گرمی سردی سے بچاتا ہے، تباہ ہونے سے بچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. دوسرا وہ ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے، چشمے سے نالی بنا کے پانی وہاں تک پہنچاتا ہے، باہر سے کھاد وغیرہ اٹھا کے لے آتا ہے، اس کے سپرد کرتا ہے، آگے وہ ان کو پہنچاتا رہتا ہے. تو دونوں افراد کا، مرد کا کام ہے کہ وہ رزق کمائے، رزق حلال کمائے، محنت کرے، مجاہدہ کرے اور فراخی لائے اپنے رزق میں اور بچوں کی تربیت کے لیے، خاتون خانہ کا ہاتھ تنگ نہ ہونے دے، اس کے سپورٹ کرے. اب اس میں اللہ نے دونوں میں الگ صلاحیتیں رکھی ہیں. جسے مزدوری کرنا ہے وہ جفاکش ہے، اس کا وجود سخت ہے، اس میں طاقت زیادہ ہے، وہ کر سکتا ہے. جس نے ننی ننی کونپلوں کو پالنا ہے، اس میں طاقت کی بجائے اس نے شفقت اور محبت زیادہ رکھ دی ہے، کیونکہ وہاں محبت کی، شفقت کی ضرورت ہے ان ننی کونپلوں کو پالنے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے. لہذا وہ اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتی ہے، دن کا آرام قربان کرتی ہے، اپنا کھانا پینا مؤخر کرتی ہے اور بچوں کو پہلے کھلاتی پلاتی ہے. تو یہ دونوں امور مزاج اور وجود کے اختلاف کی وجہ سے ان کی ذمہ داریاں مختلف کر دی گئیں، لیکن بحیثیت انسان دونوں انسان ہیں اور دونوں برابر مکلف ہیں، دونوں کے حقوق بھی برابر ہیں. ہمارے ہاں مرد کے حقوق پہ بڑا زور دیا جاتا ہے اور خاتون کے حقوق کا ذکر تک نہیں کیا جاتا، حالانکہ دونوں کے حقوق برابر ہیں. جتنا مرد کا حق ہے کہ عورت اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کا احترام مد نظر رکھے، اس کی آبرو کی حفاظت کرے اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے، اسی طرح مرد کے ذمے بھی واجب ہے کہ عورت کی آبرو کا لحاظ رکھے، اس کے اہل خاندان کا احترام کرے، اس کے ساتھ پناہ کے رکھے اور اس کو تنگی نہ آنے دے، حتی الامکان جتنی محنت کر سکتے جو کما کے لاتا ہے وہ اسے دے، اسے بچوں کی تربیت میں اس کا ہاتھ بٹائے. گھر کے اگر مرد فارغ ہو تو اسے گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ خانگی امور میں بھی ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی تشریف لے جانا تھا کسی غزوہ کے سلسلہ میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حبیب کبریا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ اس روز مقیم تھے اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کھانا ذرا جلدی بنا دو کہ باہر لوگ تیار کھڑے ہیں اور مجھے تشریف لے جانا ہے. تو وہ جب آگ شاگ جلانے لگیں تو آٹا گوندا ہوا پڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیڑا لے کر اس کی روٹی بنانا شروع کر دیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں کل دن فرمایا تم آگ جلاؤ، اتنے میں میں روٹی بنا لیتا ہوں، جلدی ہو جائے گی. روٹی بن گئی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توے پہ ڈال دی. اب حضور منتظر ہیں اور روٹی ایک ویسی پڑی ہے، آگ جل رہی ہے، توا گرم ہے، حضور کو جلدی بھی ہے اور آٹا ہے کہ ویسے آٹے کا آٹا توے پر پڑا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دیر ہو رہی ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اب آپ نے جس آٹے کی روٹی بنائی اور آپ کے ہاتھ جس کو لگی اسے آگ تو اثر نہیں کر رہی، تو میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے آپ بنانے دیجیے. اس حد تک حضور خانگی امور میں تعاون فرماتے تھے. کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ مرد باہر سے آیا فارغ بیٹھا ہے تو سبزی کٹوا دے یا کوئی کام میں مدد کر دے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مسنون ہے. اور اتنا ہی احترام مرد کے ذمے بھی واجب ہے کہ عورت کا لحاظ رکھے، اس کے رشتہ داروں عزیزوں کا لحاظ رکھے، کسی طرح اسے پریشان نہ کرے، کسی طرح کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں اس کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. اور اگر خدا انسان ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش تو کرے، اسے تنبیہ بھی کرے، لیکن اس کی غلطی کا اشتہار نہ بنائے، اس کی بے عزتی نہ کرے، لوگوں میں اسے مشہور نہ کرے. تو فرمایا کتنا خوبصورت چھوٹا سا جملہ ہے جس میں معنی کے دریا سمو دیے. ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم عورتوں کا لباس ہو. دونوں کو برابر کی ذمہ داریاں تقسیم فرما دیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. جب رمضان المبارک کے اوقات سر افطاری کے معین ہو گئے تو یہ حکم آنے سے پہلے بعض صحابہ کرام نے ازواج سے اپنی بیویوں سے مباشرت کر لی. لیکن وہ کیسے عجیب لوگ تھے، جو بات ہو جاتی ہے وہ سمجھتے کہ یہ ہم سے قصور ہوا تو فوراً بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے ایسا کر دیا. بات بارگاہ نبوی میں پہنچی تو جواب اللہ کی طرف سے آیا. فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم سے اس معاملے میں بعض لوگوں سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے مباشرت کر لی. فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کر، تم نے جب آ کر بارگاہ نبوی میں بات عرض کر دی اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. وفا انکم، اور تمہیں معاف کر دیا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی جو ہے وہ معیار ہے حق و باطل کا. ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جلوہ افروز تھے، اور وہی الہی آ جا رہی تھی. جو کام وہ کرتے اگر اس میں کہیں قصور ہوتا تو اصلاح بھی فرما دی جاتی اور ساتھ معافی کا مجدہ بھی سنا دیا جاتا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ کو پتا ہے کہ بعض لوگوں سے یہ غلطی ہوئی لیکن تم صحابہ محمد الرسول اللہ ہو، تم نے غلطی کو چھپا کر اسے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اگر غلطی ہوئی تو بارگاہ رسالت میں آئے، بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، اس نے تمہارے اس اقبال جرم کو توبہ قبول کر لیا، اسے تمہاری توبہ بنا دیا. فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا. بات کی وضاحت بھی ہو گئی اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں احکام ہیں اللہ کے، اور احکام کی وضاحت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، اور سنت کی وضاحت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل. اور بتقاضائے بشریت اگر کہیں سے کوئی کام ان سے سنت کے خلاف ہو گیا تو اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرما دی اور اس سے روک دیا. لہذا بعد میں آنے والی ساری امت کے لیے معیار حق ہے صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے پوری امت کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، المہاجرون والانصار والذین اتبعوا بإحسان. مہاجرین وہ گروہ جو حضور پر مکہ مکرمہ میں ایمان لایا اور ہجرت کی سعادت سے سرفراز ہوا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا، المہاجرین، اور وہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے سینے وا کر دیے اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور انہیں قبول فرما، ان کی نصرت کی، انصار. یہ دو گروہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، المہاجرین والانصار، ہجرت کر کے آنے والے اور ان کی نصرت کرنے والے. تیسرا گروہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں وہ ہے، والذی نتبعوہم بإحسان، جو خلوص سے، دل سے ان کے نقوش قدم پر چلا، پوری دیانت داری سے اور دل کی گہرائی سے اور پورے خلوص سے جس نے انصار و مہاجرین کا اتباع کیا، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، اللہ ان پر راضی ہوا اور اللہ ان کو راضی کرے گا. تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں. فلانا باشرو انا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اب آپ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے حاصل کرو. یعنی یہ جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے یہ محض شہوت رانی نہیں ہوتی بلکہ ایک خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، معاشرے کو ایک نیا خاندان دیا جاتا ہے. اب جس خاندان کی پرورش نفرت پر ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے پر ہوگی، ایک دوسرے کو طعنے دینے پر ہوگی، ایک دوسرے کی تذلیل پر ہوگی، وہ پروان چڑھ کے کیا بنیں گے اور معاشرے کو کیا دیں گے؟ لہذا چونکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے اس لیے حلال کیا گیا ہے کہ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھ دی گئی، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی بنیادوں میں محبت کی مٹھاس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے احترام کی مٹھاس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے تحفظ کا اثر ہونا چاہیے، تاکہ وہ بچے جو اللہ تمہیں اس میں دے میاں بیوی کو، وہ ایک نیا خاندان بن کر معاشرے میں آئے اور وہ خاندان قابل رشک ہو، وہ محبت کرنے والا ہو، وہ ایثار کرنے والا ہو، وہ جرأت مند ہو، وہ حق پہ ڈٹ جانے والا ہو، وہ باطل کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہو. تو یہ ساری چیزیں اس خاندان میں تب آئیں گی جب اس کی بنیادوں میں یہ چیزیں ڈالی جائیں گی. اور فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور جب تک سفیدی کی لکیر سیاہی سے واضح نہیں ہو جاتی، یعنی سیر طلوع ہوتی ہے تو سفیدی جب اٹھتی ہے اوپر تو سیاہی اوپر اٹھنے لگتی ہے اور افق پر ایک خط بن جاتا ہے، جب تک وہ ظاہر نہیں ہو جاتا تب تک کھاؤ پیو، جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو روزہ بند ہو گیا. ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، رات میں داخل نہیں کرنا، مغرب کی اذان سے پہلے افطار کا وقت ہو جاتا ہے. جب سورج ڈوب جاتا ہے دن ختم ہو گیا تو افطار کا وقت ہے، اور جب رات کی سیاہی سوا نیزہ اوپر آ جاتی ہے تب اذان کا وقت ہوتا ہے. تو اذان سے اسلام میں اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، رات اگلے دن کی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے آپ آج اگر چاند کی 18 ہے تو شام کے بعد 19 ہو جائے گی اور کل کا دن 19 کا ہوگا. جس طرح رمضان شریف آتا ہے شوال کے بعد جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ مغرب سورج غروب ہونے پہ طلوع ہوتا ہے، اور ہم تراویح پڑھتے ہیں حالانکہ دن کو تو روزہ نہیں رکھا ہوتا، دن تو شوال کا ہوتا ہے، رات رمضان شریف کی ہوتی ہے ہم تراویح پڑھتے ہیں، دن تو شعبان کا ہوتا ہے. اور جب شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ دن تو ہم نے روزہ رکھا، چاند طلوع ہو گیا تو اس رات تو تراویح ہم نہیں پڑھتے کہ وہ تو شوال شروع ہو گیا، تراویح تو رمضان میں تھی ختم ہو گئی. اس لیے رات میں روزے کو داخل نہیں کرنا. ثم اتم الصیام الى اللیل، رات تک، دن دن کا روزہ ہے، رات تو اگلے دن کی ہے. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، ہاں جو لوگ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں مساجد میں آ کر ان کے لیے رمضان میں بھی پھر مباشرت پر بھی پابندی ہو جاتی ہے، چونکہ اعتکاف کلی طور پر دنیاوی امور سے یکسو ہو کر اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا ہوتا ہے. مسنون اعتکاف 20 رمضان سے شوال کا چاند طلوع ہونے تک ہوتا ہے، اور نفلی اعتکاف آپ تھوڑی دیر کا بھی کر سکتے ہیں، تھوڑے دنوں کا بھی کر سکتے ہیں، اور نفلی اعتکاف رمضان اور غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جو مسنون اعتکاف ہے یا کوئی بھی اعتکاف اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو اعتکاف کا جو دورانیہ ہے 2 دن کا ہے 4 دن کا ہے تو اس میں مباشرت جائز نہ ہوگی. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ احکام شرعی جو ہیں یہ سارے اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها, حدود کے قریب بھی مت پھٹکو, کہ بالکل عین حدود کے قریب ہونا کسی وقت حد کو توڑنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. جیسے کوئی میاں بیوی ہیں تو روزے کی حالت میں بھی اگر وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیتے ہیں یا پیار کر لیتے ہیں یا بوسو کنار کر لیتے ہیں تو منع نہیں ہے, روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا جب تک مباشرت نہ ہو, لیکن مکروہ ہے اس لیے کہ وہ مباشرت کی طرف لے جانے کا سبب ہے. ایک دن نہ صحیح تو دوسرے چوک کسی دن روزہ ٹوٹ بھی جائے گا. تو فرمایا حدود کے قریب بھی مت پھٹکو, یعنی جو احکام ہیں ان میں اتنی احتیاط کرو کہ ایسے کاموں سے بھی پرہیز کرو جو گناہ کا سبب بن سکتے ہوں یا شرعی حکم کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہوں, ان امور سے بھی پرہیز چاہیے. یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان کے قریب مت پھٹکو. اور اس طرح اللہ واضح کر کے تمہیں احکام سناتا ہے, کسی میں کوئی ابہام نہیں ہوتا, کوئی اللہ کا حکم کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی کو شبہ گزرے, اشتباہ پیدا ہو یا ابہام پیدا ہو. اللہ کے احکام بڑے واضح, بڑے صاف ستھرے اور بڑے روشن ہیں, اور سب کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون, اللہ کریم تم سے بیگار نہیں لینا چاہتے, تم پر بوجھ نہیں لادنا چاہتے, بلکہ تمہیں وہ طرز عمل بتا رہے ہیں جس میں تمہیں اللہ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جائے اور تم اللہ سے محبت کرنے لگو, اللہ کو چاہنے لگو, اور اس حد تک اللہ کے طالب بن جاؤ کہ اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی تمہیں نہ آئے. احکام شرعی جو ہیں یہ کسی انسان کو مجبور کرنے یا اس پر مصیبت ڈالنے یا اس پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تو نرے آسانیاں ہیں. آپ معاشرے میں اور زندگی میں دوسرے طریقوں کو بھی آزما کر دیکھیں اور اسی کام کو شرعی طریقے سے بھی کر کے دیکھیں, تو شرعی طریقے سے کام کرنا غیر شرعی طریقے سے کرنے سے آسان ہوتا ہے. اس میں آسانی بھی ہے اور اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے اور اس میں اللہ کی یاد قدم قدم پہ وابستہ ہے, ایک ایک دم کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ جب اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں, تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد بھی اس میں دم دم کے ساتھ وابستہ ہے. اور یہ مقصد حیات ہے, یہ سعادت ہے کہ تمہیں اللہ کریم سے اتنا تعلق پیدا ہو جائے, اتنی محبت پیدا ہو جائے, جنون کی حد تک عشق پیدا ہو جائے تاکہ تم متقی بن جاؤ, یعنی اللہ کی نافرمانی برداشت نہ کر سکو. اور اس کے بعد دوسرا جھگڑا ہوتا ہے مال پر, زمین بھی مال میں آ جاتی ہے اور دولت بھی مال میں آ جاتی ہے, تو اللہ کریم نے اس کا بھی اس کے ساتھ ایک خوبصورت حل بتا دیا. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو. وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون, اور کسی کی سفارش ہو یا کسی کی واقفیت ہو تو وہ عدالتوں میں یا حکومت میں لے جائے اور ادھر سے اپنے لیے جائز کروا لے اور وہاں اپنا حق ثابت کر لے حالانکہ اس کا حق بنتا نہ ہو. تو فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس عدالت میں تم کھڑے ہوگے جہاں نہ کوئی ناجائز کام ہوگا نہ ناجائز سفارش ہوگی. تو بعض لوگوں کے وسائل کم ہوتے ہیں, بعض کے زیادہ ہوتے ہیں, تو وسائل والے لوگ ان سے وہ چھیننا شروع کر دیں تو پھر تو درست نہیں ہے. مال دو طرح کے ہیں, ایک مال ہے جو وقف عام ہے, اس میں کسی کو حق نہیں کہ دوسرے کو روکے, جیسے سورج کی تپش ہے یا دھوپ ہے یا ہوا ہے یا بارش ہے یا بادل ہے, تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں وقف عام ہیں, ہر انسان کے ہر ذی روح کے لیے ہیں. دوسرا درجہ مال کا وہ ہے جس میں انسان کو ملکیت کا حق دیا گیا. اب جو انسان کی ملک بن گئی ہے کہ زمین ہے یا اس کی دولت ہے، وہ مزدوری کر کے جائز طریقے سے کماتا ہے یا ملازمت کر کے یا کاروبار کر کے کماتا ہے، تو یہ ایک ایسا حق ہے جسے دنیا تسلیم کرتی ہے، یعنی ایک بین الاقوامی مسلمہ حق ہے. کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، باطل ہو یا کوئی بھی دنیا کی قوم ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، یہ بعض ایسی برائیاں ہیں جن پر پوری دنیا متفق ہے. چوری، ڈاکہ، بدکاری، یہ قتل و غارت، یہ سارے اس طرح کے کام ہیں جن پر پوری انسانیت متفق ہے. اسی کو اسلام نے آگے بڑھاتے ہوئے ایک خوبصورت حل دے دیا کہ جو جس کا حق ہے اس سے چھینا نہ جائے، ناجائز طریقے سے نہ لیا جائے. اس کی ملکیت اگر آپ نے جائز طریقے سے لینی ہے، قیمت دے کر لیتے ہیں، وہ آپ کو مفت میں دے دیتا ہے، وہ دیتا ہے، آپ نہیں لیتے، چھینتے نہیں ہیں یا خریدتے ہیں یا اپنی کوئی چیز بیچتے ہیں، تو رزق کے معروف ذرائع جو ہیں ان میں کاشتکاری ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، یہ معروف ذرائع ہیں رزق کے. تو اسلام نے ایک اصول دیا ہے کہ جو رزق معروف ذرائع کے علاوہ آتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا. معروف ذرائع سے علاوہ جو بھی آئے گا وہ چوری کا ہی ہوگا یا چھینا ہوا ہی ہوگا، تو وہ اس بندے پر حلال نہیں ہوتا. پھر رزق کے حرام جو ہے وہ آدمی کو آدمیت سے گرا دیتا ہے. سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو بندہ حرام کھاتا ہے وہ کتنی گریہ ازاری کرے، کتنا روئے پیٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بہت دور سے سفر کر کے آئے گا، اس کے پاؤں مٹی سے اٹے ہوں گے، اس کے بال پریشان ہوں گے، اس کے کپڑے پھٹ رہے ہوں گے، اور وہ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہا ہوگا اور اللہ کو پکار رہا ہوگا، لبیک اللہم لبیک، لیکن بارگاہ الوہیت سے اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، نہ اللہ اس کی فریاد سنے گا. اس کی یا رسول اللہ، اتنی محنت، اتنی مجاہدہ کر کے جو بیت اللہ شریف میں آ کے اللہ کو پکار رہا ہوگا، تو اس کی بات کیوں نہیں سنی جائے گی؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا رزق حرام کا ہو. اگر حرام کھاتا ہے، چوری سے پیسہ کماتا ہے، رشوت لے کر پیسے جمع کر لیتا ہے، دوسروں کے حقوق جمع کر لیتا ہے اور پھر وہ حج پہ بھی چلا جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ کریم اس کی درخواست رد فرما دیتے. دنیا میں یہ ہوتا ہے، آخرت میں یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت نبت میں نہ سوتے، کسی کے وجود پر جو گوشت حرام کے رزق سے بنے گا، النار واولا بھی، اس کے لیے آگ ہی سزاوار ہے. بلکہ حدیث شریف کی تشریح میں ملتا ہے کہ بعض ایسے مسلمان ہوں گے جن کی نجات تو ہو جائے گی، لیکن کچھ انہوں نے جو حرام کھایا اس کی تلافی بھی ہو گئی، معافی بھی ہو گئی، لیکن اس کھانے سے گوشت جو وجود کا حصہ بن گیا، اس گوشت کو جلانے کے لیے انہیں جہنم بھیجا جائے گا. وہ جل جائے گا تو اس کی جگہ اللہ کریم جہنم سے نکال کر انہیں نیا گوشت عطا فرما کر جنت بھیجیں. یعنی بعض ایسے لوگ ہوں گے انہوں نے توبہ کر لی، تلافی کر لی، جس کا رزق لیا تھا اس سے معافی مانگ لی، اللہ سے توبہ کر لی، نیکیاں کی، اللہ نے نجات دے دی. نجات کے بعد بھی اگر ان کے وجود میں حرام کا گوشت ہوگا تو وہ گوشت ضرور آگ میں جلے گا. اس کے جلانے کے لیے انہیں دوزخ جانا ہوگا، پھر جب وہ جل جائے گا تو اللہ انہیں نکال کر دوسرا گوشت عطا فرما کر جنت بھیجیں گے. حرام کا کوئی ذرہ جو وجود میں ہے وہ جنت نہیں جائے گا. تو دنیا کی عارضی زندگی میں اس تھوڑی سی چھینا جھپٹی سے آدمی کی ابدی زندگی کتنی متاثر ہوتی ہے. اور سب سے بڑی تباہی کی بات یہ ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی دعا نہیں سنی جاتی. انسان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے. کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دستگیری فرماتا ہے، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی ایٹم نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑی توپ نہیں کر سکتی، کوئی بڑے سے بڑا دولت کا بار نہیں کر سکتا، کوئی بڑے سے بڑی حکومت نہیں کر سکتی، کہ جب کوئی ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی دستگیری فرمائے، اس کی بات پوری کر دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور حرام کا لقمہ کھا لیا تو اس سعادت سے معروم اگر اس سے بڑا نقصان کیا ہو، اگر کسی نے کروڑوں بھی جمع کر لیے لوگوں کو دھوکہ دے کر یا رشوت لے کر یا چوری کر کے تو حاصل کیا ہوا، اتنا تو نہیں کما سکتا جتنا اس کا نقصان ہو گیا کہ اس کی دعا رد ہو گئی، اور پھر اس کا دوسرا نقصان کہ اگر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، تلافی معافات بھی کر دیتا ہے، نجات بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب حرام کھاتا رہا تو جو وجود کا حصہ یا جو گوشت پوست حرام سے بنا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جلانے کے لیے اسے جہنم جانا ہوگا. اللہ کریم معاف فرمائے، کتنا بڑا نقصان ہے چند ٹکوں کے لیے. تو دنیا میں جو انسانی معاشرے کو تباہ کرنے کے دو کام تھے، دونوں کو اتنا خوبصورت موڑ دیا اسلام نے کہ وہ معاشرے کی آبادی کا سبب بن گیا. جو فساد کا سبب بن رہے تھے وہ صلح کا سبب بن گیا. تو فرمایا بعض لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں حکمرانوں سے، عدالتوں سے، ججوں سے، اور بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بعض لوگ زبان کے تیز ہوتے ہیں اور وہ نہ حق پر بھی ہوں تو باتیں کر کر کے منوا لیتے ہیں کہ میں حق پر ہوں. حضور فرماتے ہیں ان عدالتوں سے تو منوایا جا سکتا ہے، روز محشر ایسا کوئی دعویٰ نہیں چلے گا. لہذا بات کرتے وقت روز حشر کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عدالت میں کوئی ایج پیش نہیں چلے گا، وہاں تو سیدھی سیدھی بات ہوگی، حق کی بات ہوگی، حق کے مطابق ہوگی. لہذا ازدواجی تعلقات تو بھی ایک خوبصورت حسین موڑ دے کر انسانی آبادی کا سبب بنا دیا، معاشرے کی آبادی اور بقا کا سبب بنا دیا، اور مالی امور میں بھی اپنے اپنے حقوق کے اندر رہنے کا حکم دے کر فساد کو یکسر ختم کر دیا. اب اگر ہم حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں تو فساد تو ہوگا. دنیا کو آج کے دور میں دہشت گردی کا سامنا ہے، اس کی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں، ملکوں کے ملک اجاڑ دیے جاتے ہیں کہ ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ دہشت گردی کو چھوٹی دہشت گردی کو بہت بڑی دہشت گردی کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر دہشت گرد بھی قتل و غارت کرتے ہیں اور آپ بھی قتل و غارت پہ آ گئے، جو مجرم ہے وہ پکڑا جائے، اسے سزا دینا تو انصاف ہے، لیکن قتل عام شروع کر دینا، جو آگے آ جائے اسے مار دیا جائے، ملکوں کے ملک اجاڑ دیے جائے، لاکھوں معصوم بچے، لاکھوں بے گناہ عورتیں، لاکھوں بوڑھے اور لاکھوں ایسے افراد جو اپنے گھروں میں بیٹھے مزدوری کر، جنہیں پتا بھی نہیں ہے وہ قتل ہو گئے، تو یہ تو نئے دستور ہیں نئے زمانے کے لیے، اور آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے، یہ تو مزید آگ بھڑکانے والی بات ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایمان پر عمل ہو اور لوگ اپنے حقوق تک محدود رہیں تو کوئی فساد پیدا ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اپنے حق میں نہیں رہتا تو اس کے لیے شرعی عدالتیں، انصاف ہونا چاہیے، حکومت کو انصاف کرنا چاہیے، حقدار کو حق دلانا چاہیے، جو ناجائز کرے اسے سزا دینی چاہیے، کیونکہ جزا و سزا کا نظام اصلاح معاشرہ کے لیے ہے، محض لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی لوگوں کی سہولت کے لیے ہے کہ معاشرے میں اصلاح ہو اور احترام آدمیت ہو اور یکرنگی پیدا ہو. تو اگر انصاف ملے اور لوگوں کو جائز حق ان کا روکا نہ جائے، ناجائز کسی کو کرنے نہ دیا جائے. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو تکڑا ہے وہ ناجائز بھی کر لیتا ہے، جو کمزور ہے اس کا جائز بھی رہ جاتا ہے، تو دہشت گردی تو ہوگی، اس کے نتیجے میں فساد تو ہوگا. اگر ہمیں دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ معاشرے میں جس کا جو حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے، اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر مستحق کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور ہر اس بندے کا ہاتھ روکنا چاہیے جو دوسرے کا حق چھیننا چاہتا ہے. اگر یہ اصول ہوگا تو دہشت گردی آج خود ختم ہو جائے گی، کسی کو کسی سے شکایت ہی نہیں رہے گی، وہ اسے مارنے کیوں بھاگے گا، یہ دہشت گردی کیوں کرے گا. اللہ کریم ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اس پر حق و انصاف کی اور اسلام کی حکومت قائم فرمائے. ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے اندر رہیں، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی سعادت نصیب ہو، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمانداروں کے ساتھ موت عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.